ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب العجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہمارے گناہ اگرچہ کثرت میں ہوں، میجورٹی میں ہے، کثرت میں ہے، لیکن محدود ہے. بٹن بند. ہمارے گناہ اگرچہ کثرت میں، کثیر المعصیت ہیں ہم، لیکن محدود ہیں. کیوں گناہ کیوں محدود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتنے برس گناہ کرے گا؟ ایک زندگی ہماری محدود، تو محدود زندگی میں لا محدود گناہ کیسے ہو سکتے؟ زندگی محدود، ہماری طاقت محدود، ہماری جوانی محدود، ہر چیز محدود. تو ایک محدود شخص سے، ایک محدود زندگی سے غیر محدود کوئی چیز کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر ہم محدود تو ہمارے گناہ بھی محدود ہیں. کیسے؟ زندگی محدود، طاقت گناہ محدود، اور جوانی محدود. یا تو ہمارے گناہ محدود ہیں یا معدود ہیں. معدود کیا مطلب؟ یعنی جو چیز عدد میں، یعنی کاؤنٹنگ میں آ جائے، گنتی میں آ جائے. مثلا ایک آدمی 10, 100, 1000 گناہ کرے گا، 1,00,000 گناہ کرے گا، 1,00,000,000 گناہ کرے گا، ارب خرب یا خرب الخرب، جتنے بھی گناہ کرے گا سب محدود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور معدود ہیں، گنتی میں ہے نا. تو جو چیز معدود ہے وہ محدود ہے، جو چیز معدود ہے وہ محدود ہے. تو جب معدود محدود ہے تو غیر محدود کیسے ہو گیا؟ جو دائرۂ حد میں، دائرۂ عقل میں، دائرہ وسعت میں جو چیز آ جائے. میرے دوستوں بتاؤ بھائی کیا وہ چیز غیر محدود ہو سکتی ہے؟ ایک حد میں آ گئی. یہاں تک کہ سمندر بھی غیر محدود نہیں ہے, اس لیے کہ سمندر دنیا کے اندر ہے اور دنیا کا جو یہ گولا ہے جس کو سرکمفرنس کہتے ہیں, یہ 24,000 میل کا گولا ہے اور اس کا قطر ڈائیمیٹر قطر یہ 8,000 میل کا ہے. تو دنیا محدود اور 3 حصہ پانی 1 حصہ خشکی, تو 24,000 میں سے پانی بھی حد میں آ گیا, خشکی بھی حد میں آ گئی. تو میرے دوستوں بتاؤ کیسے پانی سمندر کیسے غیر محدود ہوا؟ محدود ہوا نا. تو سمندر محدود ہے, ہماری زندگی محدود ہے, ہماری طاقت گناہ محدود ہے اور ہمارے اعداد و شمار معصیت یعنی گناہوں کی عدد اور اس کا شمار یہ محدود ہے. تو محدود کو غیر محدود کیسے کہہ سکتے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت میں ہے. کثیر المعصیت ہونا اور ہے کہ گناہ کثیر ال کہ ہم میں کثیر المعصیت ہوں, عاصی ہوں, گناہگار ہوں اور کثرت سے گناہ کرنے والا ہوں. یہ تو کہا جا سکتا ہے, اس کا اطلاق اور اس کو کہنا تو درست ہو سکتا ہے, لیکن غیر محدود کہنا درست نہیں ہے. اب میرے مرشد کی بات سنیے, یہ بھی حضرت کی تقریر ہے کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے, ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے کہ میجورٹی میں ہیں, کثیر گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالی کی غیر محدود مغفرت کے سامنے مائنورٹی اور اقلیت میں ہے. اگرچہ کثیر ہیں, کثرت گناہ کا سے انکار نہیں کیا, لیکن کثرت گناہ اور ہے, کثیر المعصیت ہونا اور ہے اور غیر محدود ہونا اور ہے. جب ہماری جانیں ہم لوگ محدود ہیں تو ایک محدود جان سے کوئی غیر محدود چیز ہو نہیں سکتی. کسی غیر محدود صفت کا ظہور ایک محدود جان سے ممکن نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ہمارے گناہ باوجود اپنی کثرت کے اللہ تعالی کی غیر محدود رحمت اور مغفرت کے سامنے اقلیت میں ہے. کیا حیثیت ہے اللہ تعالی کی؟ جوش میں آئے جو دریا رحم کا آہ. میرے مرشد یہ شعر حضرت کا شعر ہے, فرماتے ہیں جوش میں آئے جو دریا رحم کا, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبرے صد سالہ ہو فخر اولیاء. اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آیا, اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آیا, بس 100 برس کے کافر کو وہ مقام عطا کیا کہ اولیاء بھی فخر کر رہے ہیں اور اس کی شان دیکھ رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ظالم کو کہاں یہ نعمتیں ملی کہ 100 برس کا کافر ہے اور کیا نعمتیں مل رہی ہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ اکثر یہ سناتے تھے کہتے ہیں مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہندو لالے کو دیکھا کہ وہ خواب میں جنت میں ٹہل رہا ہے. حضرت نے خواب دیکھا, خواب میں پوچھا لالا جی تم کہاں یہاں جنت میں, تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے مولوی جی, ایک انداز تھا وہاں, مولوی جی مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی. یہ کلمہ شریف کو یعنی ایمان کو انکہی یعنی نہ کہنے والی بات, ہندو ہے نا, تو کیا کہتا ہے کہ مرتے وقت انکہی کہہ لی تھی, نہ کہنے والی بات, بس اللہ تعالی کا فضل اور کرم ہوا کہ وہ بات منہ پر آ گئی. جس کا تو ایسے ایسے اللہ کی شان, دیکھو اگر کوئی آدمی 100 برس کفر کرے, 100 برس کا کافر ہے, کلمہ شریف پڑھ لے, کہاں جائے گا, جنت میں. یہ کفر اگرچہ 100 برس کا ہے لیکن واہ کلمہ بھی تو کوئی چیز ہے, کلمہ شریف بھی تو کوئی چیز ہے. کلمہ شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کلمے کو اگر ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں یہ ساری کائنات رکھ دو تو یہ کلمہ شریف کی عظمت کے سامنے کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا کلمہ شریف والا. کیسی چیز ہے, 100 برس کے کافر اگر پڑھ لے جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالی کی جو صفت مغفرت, معاف فرمانے کی, بخشش کرنے کی جو صفت ہے وہ غیر محدود ہے. اگرچہ میں گناہگار نافرمان لیکن اللہ تعالی کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضرورت ہے اللہ تعالی سے مانگنے کی, رونے اور گڑگڑانے کی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو چھوٹا سا بارود پہاڑوں کو, پہاڑ کے پہاڑ اڑا دیتا ہے, تھوڑا سا بارود. جیسے یہ ماربل نکالتے ہیں یا کوئلے کی کانوں میں دھماکہ کیا جاتا ہے, وہ پہاڑ اڑاتا ہے, پھر وہ مال سمیٹ لیتے ہیں. اسی طرح سے فرمایا ایک قطر آنسو, وہ اشک ندامت, بلکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ وہ شخص کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جس کی آنکھیں بھرائیں. ایک ہوتا ہے آنسو کا ٹپکنا, ایک ہوتا ہے آنکھوں کا بھرنا. سبحان اللہ, ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. کیا اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو گناہ پر نظر نہ رکھے. فرمایا ایسا شخص متکبر ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص متکبر ہے جو اپنے گناہوں کو اللہ تعالی کی مغفرت اور رحمت سے زیادہ سمجھتا ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ لہذا اللہ تعالی سے, اور پھر وہ گناہ کہ جس گناہ سے اللہ تعالی کا کوئی نقصان نہیں. اگر میں گناہ کرتا ہوں, اگر ہم گناہ کریں تو اس سے کس کو نقصان ہے؟ ہمیں, اللہ تعالی کو کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں تک کہ گناہ کیا, اگر کوئی آدمی کفر بھی بکے, نعوذ باللہ اللہ تعالی کے خلاف باتیں کرے, تو اللہ تعالی کی عزت میں, عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی تصور بھی نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. مثلا کوئی آدمی کہے واہ مولانا صاحب واہ, تم یہاں ممبر پر بیٹھے ہو, مجھے پتا ہے تم کتنے چکر باز ہو, تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہے, تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اگر اگرچہ وہ بات واقعی نہیں بلکہ خلاف واقعہ اور مثال ہے، وہ الزام لگا رہا ہے، لیکن اس کے الزام لگانے سے بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے. کوئی آ کر کہے کہ واہ بڑے ممبر پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے ہو، بڑے بیان کر رہے ہو، بڑے نیک بن رہے ہو، میں جانتا ہوں تم کیا چیز ہو، اتنا ہی صرف بول دے، تو یار لوگ بولیں گے یار آخر وہ بول رہے کوئی تو بات ہوگی. تو عزت کو نقصان پہنچے گا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالی، آہ اللہ تعالی کی کیا شان ہے، اللہ تعالی کی عزت کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو عزت دینے والا ہے اس کی عزت کو کیا نقصان پہنچائیں گے، وہ تو عزت دینے والا ہے، عزتوں کا خالق ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مارومی نے اپنی مناجات میں، اپنی آہوزاری میں اللہ تعالی سے کیسے فریاد کی، کیسے فریاد دیکھی، اے عظیم، اے عظیم، ازما گناہان عظیم، ہم اپنے گناہوں کو بڑے سمجھتے ہیں نا. تو مارومی کی دیکھیے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے، یہ مثنوی معروم کا، اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم، تو توانی عفو کردن در حریم، اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم، تو توانی عفو کردن در حریم. کہ اللہ آپ عظیم ہیں لیکن آپ کی عظمت، میرے گناہ بھی عظیم ہیں لیکن آپ کی عظمت میرے گناہ کی عظمت سے زیادہ ہے. کیا مطلب؟ اب اس کا صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، جب تک استاد نہ ہو. اب بظاہر دونوں معنی ایک ہے، لیکن جہاں مارومی رحمت اللہ علیہ نے عظیم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اس سے مراد ہے غیر محدود عظمت. یعنی اے عظیم، اے غیر محدود عظیم، اے عظیم، اے غیر محدود عظیم، ازما گناہان عظیم، گناہان گناہ کی جمع، گناہان گناہان عظیم یعنی محدود گناہان عظیم. تو میرے بہت زیادہ گناہ عظیم ہیں، بہت زیادہ ہیں لیکن محدود ہیں، اور آپ عظیم ہیں غیر محدود ہیں. ایک غیر محدود اور محدود کا کیا مقابلہ، کیا مناسبت، کیا نسبت. اب مارومی کو دیکھیے، آہ کیا درد ہے. فرماتے توانی عفو کردن در حریم، اگر ایک بندہ حرم شریف میں بھی گناہ کرتا ہے، آپ کی عصمت ایسی ہے کہ قلم عفو اس کو بھی پھیر سکتے ہیں، اس کو بھی معاف فرما سکتے ہیں. کہ ایک شخص حرم میں، جہاں نیکی کا ثواب 100,000 تو گناہ کیسا ہوگا؟ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے وہاں گناہ کیا ہم معاف نہیں کر سکتے، نہیں، معاف بھی ویسی، معافی بھی ویسی ہے. مولا کی معافی بھی ویسی ہے. کتنی عظمت والا مولا ہے ہمارا. لہذا اس عظمت والے مولا سے معافی مانگے. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، اے خدا پاک، اے رب کریم، اے خدا پاک، اے رب کریم،
بخش دے میرے گناہان عظیم، بخش دے میرے گناہان عظیم، بخش دے میرے گناہان عظیم.
آہ اے خدائے پاک، آپ تو پاک مولا ہیں، ہم گناہ کر کے ناپاک ہیں. آپ تو پاک ہیں، پاک ہیں، پاک فرماتے ہیں. میرے مرشد نے سنایا، معرومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالت غسل میں، یعنی حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں، غسل کی حاجت تھی اس کو، ناپاک تھا. اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے، اب دریا کا پانی کیسا میٹھا، کیسا صاف شفاف ہوتا ہے. اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا سے باتیں کر رہا ہے، دریا کو کہہ رہا ہے، اے دریا تیری روانی کیسی، تیرا پانی پاک ہے، تیرا پانی صاف ہے اور میں ناپاک ہوں، اگر میں تیرے اندر آ گیا تو تو بھی ناپاک ہو جائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دریا نے کہا، ارے بیوقوف، جلدی سے میرے اندر آ جا. دیکھو بیٹا، ابھی نماز نہ پڑھنا، اگر پڑھنی ہے تو باہر جاؤ، ادھر جہاں بیان ہو وہاں نماز نہ پڑھو. تو دریا نے کہا، آپ ادھر مت دیکھیں، آپ ادھر رہیں. دریا نے کہا، وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا بیوقوف میرے اندر آ جا، تو کیا تیرے جیسے لاکھوں نے کروڑوں میرے اندر آئے اور پاک ہو گئے اور میری پاکی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا. کیوں جناب؟ یہی بات ہے نا. اب دریا بہہ رہا ہے، ایک دریا پر لاکھوں لاکھوں انسان اس سے استفادہ کرتے ہیں، کوئی اس کی پاکی پہ اثر پڑتا ہے؟ ایک ناپاک دریا کی روانی مان لو میرے بائیں سے دائیں ہیں، اب ایک ناپاک آیا، وہ بائیں طرف آیا، ایک آدمی دائیں طرف وضو کر رہا ہے، صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل درست ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی ایک محدود چھوٹی سی مخلوق، اس کی ایسی صفت بنائی اللہ نے، تو اللہ تعالی کی غیر محدود صفات کا اور رحمت کا کیا عالم ہوگا. بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ میرے گناہ سے اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھوں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالی کی پبلسٹی نہیں ہوگی. وہ زمانہ سوچے جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تب بھی مولا تھا، اور ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب کائنات کا وجود نہ رہے گا، قیامت آئے گی، کوئی نہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ ہوگا. اللہ تعالی کی شان اور عظمت بہت اونچی ہے، ہماری عقلوں سے بہت ورا، بہت اونچی ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں وراء الورا. علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، صوفیہ کا بہت استعمال ہوتا ہے، وراء الورا، یعنی اونچی کی سے بھی اونچی، یعنی جس کو ہم اونچا سمجھتے ہیں نا اس سے بھی اونچی ہے. اب رہی بات، یہ بندے اتنے گندے ہیں تو اس کی گندگی کو پاکی سے بدلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قل، آپ فرما دیجئے. واہ، کیا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے پیارے ہیں، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اور مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالی سب سے بڑے پیارے نے رسول اللہ سب سے بڑے پیارے کو ایک پیارا وظیفہ عطا فرمایا. وظیفہ کیا ہے؟ قل, آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے. آپ کے ذریعے سے امت کو سکھایا کہ رب اغفر, رب سکھایا پہلے. رب, رب کیوں فرمایا؟ آہ, میرے مرشد فرماتے, دیکھو رب اس لیے سکھایا کہ رب کے معنی پالنے والا, رب کے معنی پالنے والا, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. ارے بھائی, ایک انسان بکری پالتا ہے تو بکری سے محبت نہیں کرتا. اگر بکری, مالک بکری سے محبت کرتا ہے تو بکری بھی تو مالک سے محبت کرتی ہے. رہی دن بھر گھومتی ہے لیکن رہتی مالک کے گھر میں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. دن بھر گھومتی ہے اور رہتی کیا ہے؟ مالک کے گھر پہ. تو پالنے والا, رب پالنے والا, شان تربیت اسی کا نام ہے, پالنا اسی کا نام ہے کہ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کمال تک پہنچا دینا, ناقص کو کامل بنانا. اب دیکھیں نا, مدرسے میں یا اسکول میں جو پڑھاتے ہیں, پہلی سے لے کر دسویں تک ایک ہی بات پڑھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. میٹرک تک ایک ہی بات پڑھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میٹرک والا 2+2=22. کیوں بھائی؟ دو اور دو چار ہی ہوتا ہے نا. یہ تو میٹرک کے بعد جب دکان پہ بیٹھتا ہے وہاں دو اور دو 22 بناتا ہے. وہاں بناتا ہے دو اور دو, بھائی دو دو 22 ہو گئے نا. لہذا وہی پڑھائی, لیکن کیا ہے؟ آہستہ آہستہ. آپ میٹرک والے کو بھی ڈاکٹر بنا سکتے ہیں. لہذا پہلے حضرت, ہمارے کتنے حضرات ہیں ہمارے علماء جو کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. بخاری شریف پر ان کا حاشیہ ہے. ہدایہ پر ان کا حاشیہ ہے. مولانا عبدالحی صاحب 15 برس کی عمر میں درس دیتے تھے, 15 برس کی عمر میں درس دیتے تھے. بلکہ میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, ایک کبوتر آ گیا. انہوں نے کیا کہ اپنی ٹوپی اتار کے کبوتر پہ رکھ دی, اس کو قید کر لیا. اب طلبا جو ہے وہ جو شاگرد تھے وہ بڑے بڑے تھے. شاگردوں نے کہا, استاد جی یہ کیا, درس پڑھاتے ہو کبوتر پکڑتے ہو, درس پڑھاتے اور کبوتر پکڑتے ہو, یہ کیا حرکت کی؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو بھائی, میں 15 سال کا ہوں, درس پڑھانا یہ اللہ نے مجھے ایک فن عطا فرمایا, صلاحیت دی, مجھے علم دیا, کبوتر پکڑنا میری عمر کا تقاضا ہے. تو تربیت اس کا نام ہے, ناقص کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دینا. تو میرے دوستو, رب کے معنی اس لیے بتا دیں. اچھا, میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے, رب کیوں فرمایا, رب سے کیوں سکھایا, رب اغفر، اس لیے کہ رب کا نام لیتے ہی مزہ آ جائے. کہہ رہے کس سے مانگنا ہے، کیونکہ محبت ہوتی ہے نا تو رب سے. چلو بھائی، جیسے انسان اگر کوئی غلطی کرے اور اس کو معلوم ہے کہ جس سے غلطی کرو وہ میرا واسطہ تو کریم سے پڑا ہے، کریم المزاج ہے، رحیم المزاج ہے، کریم النفس ہے، معاف کر دینے والا ہے، کہتا ہے اس سے معافی مانگنا کیا مشکل ہے. اس لیے رب سکھایا، سبحان اللہ. کہو کہو رب اغفر، مغفرت، کہ اے رب، رب بخش دیجئے. مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ مغفرت کے معنی ہیں ستر القبیح و اظہار الجمیل، ستر القبیح و اظہار الجمیل، یعنی گناہ کو چھپا دینا، نیکیوں کو ظاہر کر دینا، یہ ہے مغفرت. ارے میاں، اے میاں، ادھر دیکھنا، ادھر ادھر مت دیکھنا، کان بھی ادھر رکھنا، آنکھ بھی ادھر رکھنا. ستر القبیح، قباح، قبیح، بری چیزیں، گناہ، گناہوں کو چھپا دینا اور نیکیوں کو ظاہر کر دینا، اسی سے تو عزت کرتی ہے مخلوق. ہم لوگ تو ہیں گنہگار، لیکن اللہ تعالی کے کرم سے جو ہمیں مغفرت ملتی ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، وہ اپنے کرم سے جو مغفرت عطا فرماتے ہیں، ہماری نالائقیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں اور نیکیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. کہتے دیکھو یہ عالم ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ حج کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، دیکھو نمازی ہے، ماشاءاللہ کتنی تعریف کرتے ہیں. اور اگر کوئی بتائے کہ یہ حضرت صاحب بہت، کیا بتاؤں، بڑے پہنچے میں ہیں، فلمیں دیکھنے کے تو حضرت بہت عاشق ہیں، حضرت شراب بھی پیتے ہیں، عورتوں کو تو نظر مار مار کے دیکھتے ہیں. اے بیٹا، دیکھو بیٹا بات مت کرو، ہاں جب آ گئے نا ایک بولے گا، باقی خاموش رہیں گے. کہ حضرت صاحب تو بس جوا بھی کھیلتے ہیں، سٹا بھی کھیلتے ہیں، اور یہ کوئی تعریف کرتا ہے کبھی؟ ننگے پروگرام دیکھنے کے بڑے شوق ہیں ان کو تو، اور زنا بھی کرتے ہیں، منہ کالا کرنے کا تو چیمپئن ہے یہ. لیکن کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کو چھپا دیتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا، حضرت کہیں جنازے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کرنے والے کی نہ اس کی فیکٹری کا ذکر ہوتا ہے، نہ اس کے مکان کا ذکر ہوتا ہے، نہ اس کی گاڑیوں کا ذکر ہوتا ہے، نہ اس کی پلاٹ جائیداد کا ذکر ہوتا ہے، نہ اس کے بینک اکاؤنٹ کا ذکر ہوتا ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں، سوائے اس ذکر کے کہ جناب وہ بہت نیک آدمی تھے، حج و عمرے کرتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، مسائل پوچھ پوچھ کے عمل کرتے تھے، سنتوں پر عمل کرتے تھے، دین کے کام میں پیسہ لگاتے تھے، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور اپنے غصے کو برداشت کرنے والے، اچھے مزاج کے، اچھے اخلاق والے تھے. مردے کے انہی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کی مکانات، اس کی فیکٹریاں، اس کی پراپرٹی، اس کے بینک بیلنس، کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ اور سوال پوچھنے والا بھی دہلی والا، اور سوال کہاں پر پوچھا گیا؟ دہلی مرکنٹائل سوسائٹی میں. دہلی والے بیٹھے ہیں نا، اس لیے بتا دیا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا دیکھو بات یہ ہے ملک بدل جاتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے. جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہاں روپے کی بات کرتے ہیں, جب دبئی میں ہوتے ہیں وہاں درہم کی بات ہوتی ہے, جب سعودی عرب میں ہوتے ہیں وہاں ریال کی بات ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح سے آخرت کی کرنسی جو ہے یہ فیکٹریاں, یہ مکانات, یہ پراپرٹیاں, یہ جو وہ مشینیں اور یہ ڈمپر, یہ وہاں کی کام آنے والی چیز نہیں ہے. وہاں کی کرنسی, کام آنے والی چیز اللہ تعالی کی یاد, نیک اعمال ہے, اسے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. چلو چلتے چلتے ایک بات اور سنا دوں.
پہلے ناک آؤٹ کر لو ذرا.
ایک صاحب نے کسی عالم سے کچھ عامل یعنی جو جادو وادو کا اثرات کا علاج کرتے ہیں, روحانی علاج میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ اس کا نام روحانی علاج نہیں ہے, کیونکہ یہ روح کی بیماری نہیں ہے, یہ ایک بیماری تو ہے, ایک تکلیف تو ہے, لیکن یہ روحانی بیماری نہیں ہے. روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے گناہ کی عادت, روحانی بیماری ہے سنت پر عمل نہ کرنا, روحانی بیماری ہے غصہ کرنا, روحانی بیماری ہے تکبر ہونا, روحانی بیماری ہے توبہ نہ کرنا, روحانی بیماری ہے گناہ نہ چھوڑنا, روحانی بیماری ہے شکر ادا نہ کرنا. یہ ہے روحانی بیماری, سمجھ میں آئی نا؟ تو جب روحانی بیماری ہے تو اس کو روحانی عامل کیسے بول سکتے ہیں؟ لہذا جہاں ان بیماریوں کا علاج ہوتا جو کرتا ہے اس کو روحانی عامل بول سکتے ہیں, اور وہ اللہ والے ہیں, یہ علماء ربانیین ہیں. تو بہرحال ایک عامل نے جو کہ یہ دم درود تعویذ وغیرہ کرتا تھا, کرتے ہیں, تو ایک اپنے مریض سے بات کر رہے تھے. تو وہ صاحب جو مریض ہیں وہ دبئی کے رہنے والے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس علاج کرنے کے کتنے پیسے لیں گے, آپ کا ہدیہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ 2 لاکھ. سوچ کے جواب دیا تو اس نے کہا بھائی بہت زیادہ ہے. کہا اچھا 1 لاکھ. کہا بھائی یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کہ 50,000. یعنی وہ خاموش رہے, پھر خود ہی 50,000 پہ آئے, وہ پھر بھی خاموش رہے. اس نے کہا اچھا آپ علاج تو کریں. خیر اب وہ عامل نے کہا کہ بھائی کچھ پیسے بھیجو. تو وہ چونکہ دبئی میں تھے وہاں سے انہوں نے 10,000 روپے بھیج دیے. اب وہ عامل اتنا ناراض ہوا, اس نے کہا تمہارے 10,000 روپے سے تو میں بیمار پڑ گیا. اس نے کہا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ, کہا تم بے وقوف ہو, آپ ہی نے تو کہا تھا کہ 50,000. میں نے کہا چلو میں کچھ کر دوں گا. تو کہا تم بے وقوف ہو, جب میں امریکہ والے سے بات کروں تو اس سے میری مراد ڈالر ہوتی ہے, جب میں یورپ والے سے بات کروں تو اس سے میری مراد یورو ہوتی ہے, جب میں یو کے والے سے بات کروں تو اس سے میری مراد پاؤنڈ ہوتی ہے, اور جب میں دبئی والے سے بات کروں تو اس سے میری مراد درہم ہوتی ہے. اس لیے تو میں اتنا برہم ہو رہا ہوں کہ تم نے تو میرا سامرا معاملہ درہم برہم کر دیا. میں تو درہم انتظار کر رہا تھا, تم نے تو درہم, میں تمہارے درہم پر اس لیے برہم ہو رہا ہوں کہ معاملہ درہم برہم ہو گیا. یہ حال ہے. تو مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ مغفرت کے معنی ہے ستر القبیح و اظہار الجمیل, یعنی میرے گناہوں پر اپنی مغفرت کا پردہ, رحمت کا پردہ ڈال دیجئے, اور نیکیوں کو ظاہر کرنا یہ مغفرت ہے, اور اس کی مثال ہر آدمی خود ہے کہ میرے گناہ اگر پتا چل جائے تو کیا حال ہو. اللہ تعالیٰ کا کرم کہ پردہ ڈال دیا ان گناہوں پر, یہ بھی ایک مغفرت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. اس لیے معرومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی کی پردہ داری کی وجہ سے کہ یعنی اگر اللہ تعالی نے اپنے کرم سے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو جھری مت بنو, دلیر مت بنو کہ ارے میاں اللہ تو چھپا لیتے میرے گناہ کو. فرماتے ہیں ایسا نہ ہو, یہ پردہ داری پردہ دری سے تبدیل ہو جائے. یعنی آج تو اللہ تعالی گناہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں, ایسا نہ ہو اس پردے کو پھاڑ دے, پردہ چاک ہو جائے اور گناہ ظاہر ہو جائے مخلوق پر. کیا ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی. اس لیے اللہ تعالی کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, اور جائز فائدہ اٹھائے. وہ کیا جائز فائدہ ہے؟ اللہ سے روئے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, مجھے توفیق دیجئے میں آپ کا بن جاؤں, آپ کے نیک کام کروں, آپ کو راضی اور خوش کروں. یہ ہے جائز فائدہ اٹھانا, کیونکہ ہماری عبادتیں اللہ تعالی کی عظمت کی شان کے مطابق تھوڑی ہیں. تو کیا فرمایا, کیا سکھائے, کہو رب اغفر, مغفرت دیجئے, اور ورحم, رحمت بھی دیجئے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رحمت کی چار تعریف تفسیر کی ہے. یہ رحمت کی چار تفسیر, اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست ہے. اچھا, دو تفسیر دنیا کی ہے, دو تفسیر آخرت کی ہے. رحمت کے دو حصے دنیا میں ملیں گے, دو باتیں, اور دو باتیں آخرت میں. دنیا میں کیا ملے گا؟ رحمت کی چار تفسیر. نمبر ایک ہے توفیق طاعت, اللہ تعالی کی فرما برداری اور عبادت کی توفیق ملنا. کیا مطلب؟ دل میں بات آنا, اچھی بات کانوں میں پڑ جانا, اور دل میں یہ قوت پیدا ہونا کہ میں اللہ تعالی کو راضی اور خوش کروں گا اور گناہ سے بچوں گا. پھر اس اپنے اس تقاضے پر عمل کرتا ہے. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں توفیق طاعت. میرے شیخ واقعہ سناتے تھے, معرومی نے لکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا, اذان کی آواز آئی. غلام نے کہا آقا میں نماز پڑھوں گا. اب غلام مسجد میں, آقا باہر ہے. نماز ہو گئی, سارے نمازی مسجد سے نکلنے لگے, غلام مسجد میں بیٹھا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے, مسجد میں ایسا دل لگ جائے کہ اٹھنے کو دل نہ چاہے. ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نکلنے والوں میں سب سے پہلے ہو, کہ سلام پھیرتے ہی بس سیدھا باہر. دعا بھی مانگ رہے ہیں, امام کو دیکھ رہے ہیں کہ امام جلدی سے سلام پھیر رہے, دعا مانگ ختم کریں. ارے بھائی, یہ تو مانگنے کا وقت ہے, تھوڑا سا تحمل کر لیں. کوئی وہ آدھا گھنٹہ نہیں لگاتا, چند منٹ کی دعا ہوتی ہے. ہاں, اگر کسی کو ضروری کام ہے, کہ مان لو کوئی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان بچوں کے, بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, رستے میں نماز پڑھی, وہ تو عذر ہے اس کا, کہ بھائی باہر ہیں, حالات ہیں, یا کسی کو وقت کیا ہوا ہے, وعدہ دیا ہوا ہے, استنجا کا تقاضا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن جب دکان پر بیٹھ کر صرف گپے ہی لگانی ہے, چاہے ٹھوسنی ہے, سموسہ ہی کھانا ہے صرف, یا باہر کرسی لگا کر صرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہی کام کرنا ہے, تو بھائی دو منٹ مسجد میں بیٹھ جانا, یہ نعمت ہے, یہ کرم ہے اللہ کا. اس سے بھی پناہ مانگے کہ دل مسجد میں نہیں لگتا. آتا تو ہے, اللہ کرے ایسا دل ہو جائے کہ مسجد میں لگنے لگے. تو وہ غلام مسجد میں, آقا باہر, سب نمازی نکل گئے. اب اس کو غصہ ہے, اس نے آواز لگائی, او شنکر, اس کا نام تھا, اس نے کہا جی آقا. اس نے کہا ارے بیوقوف, سارے لوگ مسجد سے باہر نکل گئے, تو مسجد میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آقا آنے نہیں دیتا. مالک نے غصے سے کہا کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہا مجھ کو وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھ کو اندر نہیں آنے دیتا. آہ کیسا نہ مسجد کے سامنے ہوں, مسجد کے قریب ہوں اور مسجد میں نہ آئے. توفیق اطاعت یہ بڑی رحمت ہے. اور دوسری کیا رحمت کی تفسیر؟ فراخی معیشت, آسانی اور سہولت کے ساتھ رزق کا ملنا. رزق میں پریشانی نہ ہو. اور ایک پریشانی وہ ہے جو جس کو ہم نے خود مول لیا, وہ یہ کہ ہم نے ایک مال خریدا, اب اس پہ حساب لگایا کہ چلو 5,000 کا خریدا ہے, اب میں 15,000 کا بیچوں گا. اب کوئی گاہک آ گیا, اس نے جوڑ توڑ صحیح شروع کی, اب 15,000 کے بجائے جناب 7,000 میں بیچ سکے اسے. اب رو رہے ہیں یار میرا نقصان ہو گیا, کیونکہ ذہن بنا لیا تھا نا کہ جی مجھے تو 10,000 پروفٹ ہوگا, صرف 2,000 روپے پروفٹ ہوا, تو وہ جو 8,000 کو نقصان کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہمارے تاجروں کا حال ہے, یہ کرتے ہیں. اس کا نام ہے لاس آن پروفٹ, نفے میں نقصان, ہے نا جناب؟ کچھ کچھ تجارت تو بندہ بھی سمجھتا ہے نا. اس کا نام ہے لاس آن پروفٹ, نفے میں نقصان. شکر ادا کرنا چاہیے. ارے تجارت تو اس کا نام ہوتا ہے, کبھی چیز تو برابر پیسوں میں دینی پڑتی ہے. تجارت تو تجارت ہے, کبھی نقصان میں بھی دینی پڑتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی نیچے کبھی ایسے اپ اینڈ ڈاؤن چلتا ہے, لیکن ہر حال میں راضی رہے. کیونکہ جس وقت کام زیادہ ہوتا ہے اس وقت ایک تو شکر ادا نہیں کرتے اور دوسرا مسجد میں نہیں آتے. مسجد میں نہ آنا خود پتہ چلتا ہے کہ آج کل کام ماشاءاللہ خوب ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے جناب. اور مسجد میں آنا, ٹوپی سر پہ ہونا, ہر وقت قرآن پاک پڑھنا, تسبیح ہاتھ میں ہونا, یہ اس بات پر کھلی علامت ہے آج کل کام ٹھیک نہیں ہے. اللہ معاف کرے, یہ ہم لوگوں کا حال ہے. جھوٹ بول رہا ہوں میں, یہ ہم لوگوں کا حال ہے. لہذا بندے کا مسجد میں رہنا دو ہی آدمی کر سکتے ہیں, یا تو ملا مسجد میں رہے گا بےچارا, کیا کرے وہ کہاں جائے. چلو ایک مزے کی بات سنایا کرتا ہوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. مولویوں کو گالی دینا ایک فیشن ہے, یہ بھی ایک زبان کا چسکا ہے. لہذا ایک ایسے ہی صاحب حسب عادت, کیونکہ بواسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو نیچے سے ہوتا ہے ایک اوپر سے ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ آپ لوگ شریف لوگ ہیں لیکن ہے ایسا ہی بات. تو وہ جو نیچے والی ہے اس پر تو اجر ملے گا کیونکہ بیچارے کی بیماری ہے, اور اوپر والی ہے اب اس کا نتیجہ سنیے کہ اب وہی صاحب اپنی عادت نا, یہ مولوی ایسے مولوی ویسے مولوی ایسے. بندے نے پوچھا کہ کوئی مولوی آپ کا بہنوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا سالہ ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے پوچھا داماد ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کسی مولوی نے آپ سے قرضہ لیا ہے, مقروض ہے کوئی؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کیوں پوچھ رہے ہو یہ؟ میں نے کہا یہ بات, یہ جتنی باتیں تم سنا رہے ہو نا مولویوں کو, یہ باتیں یا تو بہنوں ہی کو سنائی جاتی ہیں, یا سالے کو بولی جاتی ہیں. ایسی گالیاں یا تو سالے کو دی جاتی ہیں, یا بہنوں ہی کو, یا داماد کو, یا وہ شخص جس نے قرضہ لیا وہ. اس کے بعد بالکل خاموش بیٹھ گئے, کیونکہ سالہ بنا دیے نا. یہ عالم ہے. تو بہرحال رزق میں وسعت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ ایک تو عبادت کی توفیق چھنتی ہے, یہ گناہ کی نحوست ہے کہ ایک آدمی عبادت نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دے, عبادت کرتے کرتے عبادت چھوڑ دے, داڑھی رکھ کر داڑھی کاٹ دے, اور داڑھی نہ رکھنے والا داڑھی نہ رکھے, یہ بھی یاد رکھنا. توفیق عبادت نہ ملنا یہ بھی گناہ کی نحوست ہے جناب. سب یہ تھوڑی ہے کہ اچھا مولوی صاحب نے کہا داڑھی رکھ کر کاٹ دینا نحوست ہے, نہیں, نہ رکھنا بھی نحوست ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, عبادت ہے یہ. یہ داڑھی رکھنا عبادت ہے, یہ کوئی ایسے تھوڑی ملاؤں کا کام ہے, یہ تو مسلمان کا کام ہے. تو رحمت ہے, اور نمبر دو رزق میں آسانی ہونا, سہولت سے ملنا. اس کی مثال میں چلو اپنا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں. ہماری مسجد میں ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, تو ایک دن مجھے کہنے لگے یار ملاؤں کے بڑے مزے. میرا گھر چونکہ ادھر ہے نا, ساتھ ہی گھر ہے, اور اکثر مولویوں کا ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مسجد سے نکلے گھر میں, گھر سے نکلے مسجد میں, بڑے مزے. میں نے کہا دیکھو یار یہ مزے ایسے نہیں ملتے. میں نے کہا یہ مزے آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہا اچھا واقعی ملنے تو چاہیے, کیسے لوں؟ میں نے کہا صرف 8 سال پڑھ لو. کہنا یہ تو بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا یہ مزے مشکل کے بعد ملتے. تم چاہتے ہو بھائی بریانی پکانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا, بریانی پکانے کا ٹائم دے نہیں اور بریانی کھا لیں, ایسا کیسے مشکل ممکن ہے بھائی؟ بریانی پکانے کا ٹائم دینا ہوگا تب تو بریانی کھائیں گے نا. تو وہ بیچارے کو جو مدرسے میں رگڑے لگتے ہیں, ماں بھیجتی ہے مولوی صاحب کے پاس کہ اس کو انسان بنا دو, ابا اگلے دن جا کے دیکھتا ہے وہ مرغا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ تو شکر ہے مولوی صاحب کا احسان ہے کہ اس بچے سے انڈا نہیں نکلواتے, ورنہ کہتے بیٹا انڈا دو پھر کیا کرتا. تو میرے دوستو رزق میں آسانی, یار ملاؤں کے بڑے مزے ہیں. تو بھائی ملا کے مزے کس نے دیے ہیں؟ کس نے دیے ہیں بھائی؟ اللہ نے دیے نا. تو جب اللہ مزے دے رہا ہے تو بجائے ملا سے لڑنے کے اللہ سے کہے کہ اللہ جو مزے آپ نے ملا کو دیے ہیں خادم ملا کو بھی دے دیجیے. مخلوق سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں نا, ملا سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کو کہنا ہے تم تو بڑی مرغیاں اڑاتے ہو, بڑے مزے اڑاتے ہو, تو بھائی وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کا ایک طریقہ بتاؤں میں آپ کو ملاؤں کے مزے بند کرنے کا, اس کو مرغی دینا چھوڑ دو, اس کو حلوہ دینا چھوڑ دو, اس کو ہدیہ تحفہ دینا چھوڑ دو جو آپ نہ دیتے ہیں, آپ دیتے بھی نہیں ہیں. ذرا اپنی زندگی میں جائزہ لے لینا کتنے ملاؤں کو مرغی کھلاتے ہیں, کتنے ملاؤں کو ہدیہ تحفہ اور حلوہ کھلاتے ہیں, چھوڑ دو. بلکہ زکات دینا بھی ان کو چھوڑ دو. میں تو چیلنج کرتا ہوں اس بات پر, سارے عالم کے انسانوں کو کہتا ہوں, مسلمانوں کو کہتا ہوں, تمہیں ملا پر ہے نا, سارے ملاؤں کو زکات دینا چھوڑ دو, ان کے مدرسے کے لیے زکات دینا چھوڑ دو, عطیہ دینا چھوڑ دو, اور آزماؤ کہ مدرسے چلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں. آزماؤ 5 سال کے لیے ایسا کر لو, 5 سال میں حکومت بدلتی ہے نا, 5 سال کی آزما کے دیکھ لو. میرا چیلنج ہے سارے عالم کے لوگوں کو, سارے عالم کے انسانوں کو. کہ دیکھو ہم ہدیہ تحفہ مرغی اور سب چیزیں اور سارا زکات وکاس اور کھال بھی نہ دے, صدقات بھی نہ دے, چمڑات بھی نہ دے, اور میں للکارتا ہوں چیلنج کرتا ہوں, مدرسے تو بند نہیں ہوں گے, ملا کی روٹی بھی بند نہیں ہوگی, ہاں لوگوں کا ناطقہ کھانا پینا بند ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے تو ہو گیا نا. دو دو نعمتیں دنیا میں ملے گی رحمت کی, نمبر ایک عبادت کی توفیق, لہذا کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اگر نیک کام کی توفیق دیکھیں آپ یار یہ بندہ نیک کام کر رہا ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرو، اس کے بلکہ دعا مانگو، اس کے ساتھ رہو کہ یار یہ بندے پر اتنی مہربانیاں، یہ نشانی ہے. کسی کی پراڈو، کسی کے مشینیں اور ڈمپر اور اس کے پاس لیٹسٹ موبائل ہونا، ٹیڑھا ہو کے باتیں کرنا، یہ کمال کی چیزیں نہیں ہیں. جو بندہ نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، گناہ چھوڑ رہا ہے، یار اس پر اللہ کا فضل ہے، یہ ہے نشانی. اور فراخی معیشت، رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے، دنیا میں ملا سے زیادہ کوئی فیاض نہیں ملے گا آپ کو، سخی نہیں ملے گا. اور سخاوت اس کا نام نہیں ہے، سخاوت اس کا نام نہیں ہے کہ رزق ہے دو دیگے پکوائی سب کو کھلائی، اس کا نام سخاوت نہیں ہے. سخاوت اس کا نام ہے اپنے منہ کا نوالہ دینا. سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے منہ کا نوالہ دے دینا. یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ جی 20,000 کمایا، 10,000 خود رکھ لیا اور 10,000 آگے دے دیا، یہ تو آسان کام ہے نا، ساری دنیا کرتی ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اپنا اٹھا کے دے دینا، اس کو کمال بولتے ہیں. اور یہ حوصلہ اہل اللہ کا حوصلہ ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نہیں دیکھے، پڑھے سنے کیسے کیسے قرضہ لے کے مدد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنا سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. اور یہی حالات آپ کے غلاموں کے بھی. تو دو تار تفسیر ہوگی نا رحمت کی دنیا میں، اب آخرت میں کیا ملے گی؟ بے حساب مغفرت. اب آخرت میں مغفرت کیسے؟ بغیر حساب کے، سبحان اللہ. یعنی حدیث شریف میں آیا یہ جو دعا ہے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ آسان حساب لیجئے. تو ہماری ماں نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں نا، آپ کی بیویاں، وہ ہماری مائیں ہیں، بلکہ ماں سے بڑھ کے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے پوچھا، آسان حساب کے کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھیں اور کچھ نہ پوچھیں، جاؤ، فرمایا جاؤ جنت میں. اس کا نام ہے آسان حساب، کہ پتہ ہے، دیکھا نالائق ہے، کیا نالائکیوں سے بھرا پڑا ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دیکھے کچھ نہ پوچھے کہ جاؤ. کیونکہ حدیث شریف میں آیا، من نوقش عذبا، جس سے اللہ تعالی نے پوچھ گچھ شروع کی، انٹرویو لینا شروع کر دیا، انٹروگیشن، سوال جواب شروع ہو گیا، اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سے بچ کے کوئی جا نہیں سکتا. یہاں تو انکم ٹیکس والوں کی مٹھی دبا دیتے ہیں، بجلی کے بل کے لیے آتا ہے تو اس کی بھی مٹھی گرم کر دیتے ہیں، وہاں یہ سب نہیں چلے گا. منوقشا عذبا. تو رحمت کی تیسری تفسیر کیا ہے؟ کہ اللہ بے حساب مغفرت، بغیر حساب کے مغفرت فرما دے، جاؤ جنت میں. اور رحمت کی آخری تفسیر کیا ہے؟ دخول جنت، جنت میں داخلہ. آپ کہیں جنت میں تو مومن جائے گا، ارے نہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ کہ جہنم کے بغیر سیدھا ڈائریکٹ فلائٹ ہو جنت میں. ایک تو ایک کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے نا، کہ جی یورپ جا رہے ہیں، پہلے دبئی گئے، دبئی سے آگے فلائٹ لی، سعودی عرب گئے، پہلے عمان اترے، عمان سے آگے فلائٹ لے لی، ہے نا، یہ ہو گئی کنیکشن، رات کے بیچ میں رک کے جا رہے ہیں. لہٰذا ایسے بھی مومن ہوں گے کہ جو پہلے جہنم جائیں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مومن کی حفاظت فرمائے. ایک اور وہ مومن بھی ہوں گے جن کی ڈائریکٹ فلائٹ جنت میں ہوگی، ایسے میں بنا دے، اور یہ بھی رحمت ہے. انشاءاللہ پھر کچھ عرض کروں گا، اور بھی باتیں ہیں اس میں، لیکن وقت پورا سے زیادہ ہی ہونے کو ہے. اللہ آگے فرمایا، وانت خیر الراحمین، کہ آپ خیر الراحمین، کہ آپ سارے عالم میں جتنے رحمت کرنے والے ہیں، سب سے بہترین رحمت کرنے والے آپ ہیں. یعنی اتنے رحمت فرمانے والے ہیں کہ ہم اپنی جان پر بھی اتنی رحم نہیں کرتے، بلکہ میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں دے دے کہ دیکھو یہ میری رحمت کا خزانہ ہے اور یہ میری رحمت کا گوڈاؤن ہے، گودام ہے، اس میں سے تم کو جتنی رحمت لینی ہے لے لو، جتنی لینی ہے لے لو. تو فرماتے ہیں کیا عجیب بات ہے، کیا علم، کیا چیز ہوتی ہے. واہ. فرمائے کہ ہم اپنے لیے اس میں سے جتنی رحمت لیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے. کیا شان ہے اس مالک کی. دیکھو نا، ہم تو اپنی جان پر رحم نہیں کرتے، دوسرے سے توقع کرتے ہیں وہ ہم پر رحم کریں، ہم چاہتے ہیں وہ ہم پر رحم کریں، ہم تو خود اپنے پر رحم نہیں کرتے، ایسے تو ظالم ہم لوگ ہیں. تو یہ دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن پاک میں دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، اور یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی استغفار کا ایک کلمہ جملہ ہے. اس کو پڑھا کریں، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 18 پارہ قد افلاح کا، جو سورہ مومنون پہلی سورت ہے 18 پارے کی، قد افلاح المومنون، اس کی جو آخری آیت ہے وہ یہ آیت ہے، سمجھ گئے نا. 18 پارہ قد افلاح کا جو 18 پارہ ہے، اس کی جو پہلی سورت ہے، پہلی سورت کی آخری آیت وہ یہ آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کسی کو یاد کرنا ہو، پوچھنا ہو، بعد میں پوچھ لے، بندے سے پوچھ لے، دوستوں سے پوچھ لے، انشاءاللہ تعالی بندہ حاضر ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. یہ تو چند منٹوں کی بات ہے صرف. کیا ترجمہ ہے؟ اے ربا، اے پالنے والے بخش دیجئے. کیا مطلب؟ گناہوں کو چھپا دیجئے، نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے. ورحم، رحمت دے دیجئے. کیا؟ نیکی کی توفیق دیجئے اور میری روزی کو، رزق کو وسیع فرما دیجئے، اور مراد حلال رزق ہے، اس میں وسعت ہو، اور بے حساب مغفرت فرما، یہ آخرت کے ہیں، اور جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما. کہ آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو یاد کر لیجئے، یاد کریں اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بھی دے عمل کی بھی، اور اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله، اس آیت میں، اس کلمہ شریف میں، اس جملے کے اندر جو آپ کے علم کی، آپ کی رحمتوں کی، آپ کی معافی کی، آپ کی مغفرت کے جتنے خزانے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تمام خزانے ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ، اپنے کرم سے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا، اور ان نعمتوں کو ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا. خاص فضل فرما، خاص فضل فرما، خاص فضل فرما دیجئے، اور ہم سب کو، حاضرین میں سے کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. تمام حاجت، دنیاوی اور اخروی حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.